चलिए अब दोबारा आयतों को देखते हैं साथ साथ और फिर उसमें से इंशाल्लाह अपने लिए अमल की बातें लेंगे। वह इस काला और जब कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इसमें उस खुरू शामिल है, याद करो। और ख़ास तौर पे जहाँ कोई वाक़या होता है वहाँ ये अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। सूरत बकरा में भी हमने ये देखा और कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। जब कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली फताहु अपने जवान को, फ़तेह का लफ्ज़ फतातुन से है, फतन फितियतुन, पीछे ये लफ्ज़ सूरत निसा में भी गुज़र चुका। नौजवान को कहते हैं, अमूमन टीन एजर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये कौन थे? सही रिवायात से मिलता है कि ये यूश बिन नून थे। अभी जो हमने सही बुखारी की रिवायत देखी तो उसकी रोशनी में भी देखा कि ये यूश बिन नून थे, जवान थे, नबुवत के कामों में आपके मददगार भी थे और आपसे इल्म हासिल करने वाले भी थे। ला अबरहु, हरगिज़ नहीं मैं टलूँगा। अबरहु का लफ्ज़ बराहुन से है, बराहा हटने को पलटने को कहते हैं। ना टलूँगा, कमिटमेंट है इसमें। अमल की बात कि जब इंसान किसी काम के लिए निकले तो कमिटमेंट कर ले, अपने आप को उस काम के साथ जोड़ दे। कब तक नहीं टलूँगा? हत्ता, अनटिल, अनलेस, यहाँ तक के। अब लुगा, मैं पहुँच जाऊँ। अब लुगा का लफ्ज़ बलगा से है, बा लाम गैन, बलगा, इबलाग, तबलीग का लफ्ज़ भी इसी से ही है, पहुँचाना, इल्म पहुँचाया जाता है ना, बलगा युबल्लिगो तबलीग, यानी जब तक के मैं पहुँच ना जाऊँ। ये क्या चीज़ है? कम्प्लीशन, अमल करना है। कब तक? जब तक किसी मुकाम पे ना पहुँच जाऊँ। मजमा अल बहरीन, जमा होने की जगह, मजमा जमा से है, जीम मीम ऐन, और मजमा इसम ज़र्फ़ है, ये वो जगह जहाँ दो चीज़ें जमा हों। कौन से? बहरीन, दो दरिया। ये कौन से दरिया थे? बहर अहमर था, रेड ओशन जिसको आज बोलते हैं, और बहर अबयस, सफ़ेद, यानी एक तरफ सुर्ख दरिया है और दूसरी तरफ सफ़ेद है, और ये दोनों के मिलने की जगह है। आज भी दुनिया में ऐसा मुकाम मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि मिस्र और मदियन के बीच में ही रहे, उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा, यहाँ इनके उसी सफ़र की बात की गई। यहाँ एक छोटी सी बात ज़िक्र कर दूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सुनाना असल में कुफारे मक्का के सामने इस हकीकत को खोलना था कि बज़ाहर इंसान की निगाहें जिस चीज़ को देखती हैं और उससे जो नतीजा अख़ज़ करती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो वैसा ही हो जैसा कि इंसान को दिखता है। बज़ाहर ज़ालिम और ज़्यादतियाँ करने वाले फलते फूलते हुए दिखते हैं, और बाज़ दफ़ा बेगुनाह लोग तकलीफ़ों का शिकार हो जाते हैं। नाफरमानों पर अल्लाह ताला की इनामात की नवाजिश होती है, जबकि अल्लाह ताला की बात मानने वालों पर हालात तंग कर दिए जाते हैं। ये सारी बातें इंसानों को इस गलत फहमी में ना डाल दें कि जो दुनिया में दिख रहा है ऐसा ही होगा, बल्कि अगर आज मुसलमान पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो कल एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब ये तुम पे गालिब होंगे और तुम मग़लूब हो जाओगे। और साथ ही साथ इसमें फिर मूसा अलैहिस्सलाम के इस सफ़र से ये बात भी साबित कर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कोई नया पैगाम नहीं, नबुव्वत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और चलता रहेगा, और अल्लाह के नबी सल्लम उस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। एक और सवाल जहन में उठता है कि ये वाक़या कब पेश आया और कहाँ पेश आया। पहली बात है कि कुरान मजीद में इसकी कोई वजाहत नहीं की गई। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल मिलता है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब फिरौन की हलाकत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अपनी कौम को आबाद किया था, लेकिन इसकी कोई और रिवायत हमें किसी और किताब से नहीं मिलती। और दूसरी बात है कि फिरौन की हलाकत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र वापस दोबारा उस तरह नहीं गए रहने के लिए। हाँ, इससे ये ज़रूर मिलता है कि ये यूश बिन नून के साथ का दौर है, तो यकीनन ये फिरौन के डूबने के बाद की बात है। और यहाँ ये बात भी समझ में आती है कि ये मुशाहदात मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के इब्तदाई दौर में कराए गए हों, जैसे कि अम्बिया कराम को ان کے دین کے کام کے لیے تیار کرنے کے لیے کچھ تربیت درکار ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر سے علم سکھایا گیا. اور یہاں بڑی دلچسپ چیز ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کے نبی کے واقعہ معراج کا ذکر اس میں کیا گیا، جو اصل میں علم کا سفر تھا، مشاہداتی علم، آبزرویشن کا علم. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہی سفر کا ذکر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کے کندھوں پر انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، ان کو پہلے کچھ ایسے حالات سے گزارا جاتا ہے، کچھ ایسے مشاہدات کروا دیے جاتے ہیں کہ وہ کل نبوت کے یا دین کے کاموں کے راستے میں پیش آنے والے مشکل حالات کو خوشی سے قبول کر سکیں، اور ان واقعات کی خرابیوں کو دیکھنے کی بجائے اس کی تہ میں اللہ کی چھپی ہوئی حکمتوں کو دیکھ سکیں، وہ شر ان کو خیر کے روپ میں دکھنے لگے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دنوں کا ہوگا. اور ایک اور بھی رائے دی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشاہدات اس زمانے میں کرائے گئے ہوں گے جب بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے واسطہ پیش آ رہا تھا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں پیش آ رہا تھا. اور بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کتابوں سے تربیت کرواتے ہیں، اور بہت دفعہ بلکہ اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تربیت حالات اور واقعات سے کراتے ہیں. ایک دعا اپنے لیے ضرور مانگا کریں کہ اللہ مجھے بصیرت دے دے، مجھے نشانیاں نظر آنے لگے، مجھے حکمتیں نظر آنے لگیں. تو کس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تیری مرضی کو سمجھنے لگوں. جس بندے کو یہ خوبی مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر اس کے لیے ایک آسان سی بات بھی بہت بڑا سبق بن جاتی ہے. یہاں یہی حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ آج فرعون ظلم کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ بنی اسرائیل جو آج اس کے مظالم کا شکار ہے، کل یہی دوبارہ اس کے ہاتھوں سے نکل کے ایک آزاد ملک میں کھڑے ہو جائیں گے. اور فرعون جو آج اتنا بڑا بنتا ہے، کل پھر اس کا حال کیا ہے کہ سمندر بھی اس کو پناہ نہیں دے گا اور اس کی لاش کو الگ کر دے گا. اور ایسے واقعات انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نوازشیں، خاص رحمتیں ہوتی ہیں ایسے بندوں پہ. اور وہ لوگ جو صرف ظاہر پہ اور حالات پہ اٹک کے رہ جاتے ہیں، اپنی سوچ کو لگاتے رہتے ہیں، پھر ان کے دل کھلتے نہیں، ان کے سینے کھلتے نہیں. جہاں مسلمانوں پہ مکہ میں ظلم تھے، اسی طرح مصر کے وہ مظلوم مسلمان بھی مظالم کا شکار تھے. وہ بھی بے چین ہو کے پوچھا کرتے تھے کہ آخر ان پر اتنی انعامات کیوں ہیں اور ہم پہ اتنے مصائب کیوں ہیں. ایک جگہ آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں آگے جا کے کہ موسیٰ علیہ السلام تک یہ پکار اٹھے تھے کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیدلوا عن سبیلک. اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے، اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں؟ تو بات یہی ہے کہ جب مشکلات اتنی شدت سے انسان کے اوپر دابڑ دوڑ گرتی ہیں کہ انسان چیخ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ایسی کہانیاں سنا کہ اللہ کے نبی کو بھی مطمئن کرتا ہے. اور ہر وہ بندہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ہر وہ بندہ جو رضیت باللہ ربم وبالاسلام دیناً کے مصداق، اللہ کے ناپسندیدہ فیصلوں کو، یعنی وہ فیصلے جو انسان کی طبیعت پہ بوجھل پڑے، اس کو دل کی خوشی بنائے گا، اس کو رب کی طرف سے ایسی ہی خوشخبریاں ملیں گی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور یہ استقامت والوں ہی کو ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کس طرف گئے تھے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سوڈان کی جانب تھا، اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں آج کے دور میں خرطوم شہر کے قریب دریائے نیل کی دو شاخیں ہیں، بحر ابیض وائٹ اوشن اور بحر ازرق. بعض اس کو احمر بھی کہتے ہیں. تو یہ جگہ ہے آج بھی اس میں, یعنی ایسے دنیا میں حصے موجود ہیں. میں نے خود ایک ایسا مقام دیکھا کہ آپ وہاں دیکھیں تو پانی ایک طرف نیلا ہے اور ایک طرف سفید ہے, سبحان اللہ, اور دو بیچ میں ملتے ہیں لیکن آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا. ہم تو انک ڈال دیں تھوڑی سی, تھوڑی ہی دیر میں سارا پانی بلو ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں. اس نے پانیوں کو بھی الگ رکھ دیا. پانی بھی رب کی بات مانتے ہیں تو پھر انسان کیوں نہ مانے جو اس سے زیادہ عقل رکھنے والا ہے. تو فرمایا کہ حتیٰ ابلغ, یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں, کہاں, مجمع البحرین, دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ, نہیں تو او امدی یا حقوبہ, یا میں تو چلتا ہی جاؤں گا سال ہا سال. امدی یا کا لفظ بہت دلچسپ ہے, آپ لوگ اکثر بولتے ہیں, سوچیے ذرا, کبھی بولا آپ نے؟ جی بولا ہے آپ نے. کیا بولتے ہیں؟ ماضی. جی مزا یمزی ماضی. ماضی کہتے ہیں وہ زمانہ جو چلا گیا, ٹھیک ہے, اسی سے ہے وہ. اور حقوبہ کا لفظ حقوب سے ہے, ہا قاف با. حقوب کہتے ہیں وہ زمانہ جس میں کوئی کام کیا جائے, اس کی جمع احقاب ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں 70 سے 80 سال کے زمانے کو کہتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں انگلش میں 100 سال کو سینچری کہتے ہیں یا اردو میں صدی کہتے ہیں. مراد اسے کہ برس ہا برس, طویل مدت. یہاں محاورتاً استعمال ہوا, غیر معینہ مدت, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفینٹ. اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی کمٹمنٹ ہے. سورۃ نبا میں آتا ہے نا, لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. وہ اس میں صدیوں صدیوں رہیں گے, جہنمیوں کی بات ہے. اسی طرح حقیبہ چمڑے کے بیگ کو کہتے ہیں, لیدر بیگ کو, جس میں سفر کا سامان رکھا جاتا ہے. اسم ظرف ہے. کہتے ہیں چلتا ہی جاؤں گا, چلتا ہی جاؤں گا, کہیں نہیں رکوں گا. یہ ہیں وہ لوگ جو علم کے سچے سیکر ہوتے ہیں, ٹرو سیکرز آف نالج. اس واقعے میں علم, صاحب علم اور حامل علم اور علم دینے والے کے معاملے میں بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں. مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جن چیزوں میں سے, ان میں سے ایک وہ کتاب ہے کہ جو میرے پاس تھی. کتنی موٹی کتاب تھی, تقریباً جیسے ایک عام درجے کا قرآن پاک ہوتا ہے نا, اتنی موٹی, اور فل سائز بگ بائنڈنگ جو ہوتی ہے. صرف اور صرف اس میں سورۃ الکہف کی تفسیر تھی, اور ان آیات کی تفسیر سبحان اللہ, وہ بک اویلیبل بھی نہیں. بہت پہلے ہم چند لوگوں نے اس کو فوٹو کاپی کرایا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی سفر میں ہی وہ کہاں چلی گئی. جب بھی میں ان آیات پہ آتی ہوں تو میرا دل تڑپتا ہے کہ ہائے میری وہ چیز مجھے واپس مل جائے. بہت خوبصورت طریقے سے سورۃ الکہف کی تفسیر تھی. آپ خود سوچئے کہ جتنے میں پورا قرآن ہے, اگر اتنے میں صرف ان 5-6 رکوع کی تفسیر ہوگی تو وہ کیا موتی ہوں گے جو چنے ہوں گے کسی نے. علم حاصل کرنے کے آداب میں سے یہ ادب سمجھ میں آ گیا. پہلی بات کمٹمنٹ, او امدی یا حقوبہ, چلتا ہی جاؤں گا. دوسری بات لا ابرہو, نہیں ٹلوں گا. اس قسم کی کمٹمنٹ کا ہی نام ہے کچھ پا لینا. اگر دیکھا جائے تو ساری زندگی علم کا سفر تو چلتا ہی رہتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا بلکہ اس کے پیٹ میں سیکھنا شروع کرتا ہے, اور ساری زندگی کچھ چاہی کچھ نہ چاہی آوازیں کانوں میں تو ہر ایک کے پڑتی ہیں. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ سب علم نہیں ہوتا, یہ خبر ہوتی ہے, یہ نیوز ہے, یہ امپورٹنٹ نیوز ہمارے اور آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں. ایون جب کہیں آپ درس جا کے سنتے ہیں کسی کی سپیچ, کسی کا لیکچر, وہ بھی اصل میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے. واعظ سنتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہوتا ہے, کوئی خوبصورت طرز تخاطب سے بات کرتا ہے تو اس سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے. لیکن علم اس سے بالکل مختلف چیز ہے. اسلام میں اس کی بڑی قدر ہے. الرحلۃ فی طلب علم, کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کھول کے دیکھیں تو اس باب کو پڑھ سکتے ہیں. علم کی طلب میں سفر کرنا, رحلہ بولتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلاں رحلت پا گیا یا رحلت پا گیا. تاریخ میں ایسی کئی کہانیاں ملتی ہیں کہ لوگ اس چیز پہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو علم کا اتنا شوق ہے. جابر بن عبداللہ کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا. صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ملک شام جاتے ہیں, ایک اونٹ خریدتے ہیں اور عبداللہ بن انیس کے در پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ حدیث معلوم تھی لیکن اپنی سند براہ راست ان سے جوڑنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے تھے. معاذ بن جبل کو دیکھ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہی اس کام پہ تھا کہ جاؤ تم یمن والوں کو علم سکھاؤ. کہانیوں کی کہانی ہے. آج نہ وہ علم کے معاملے رہے اور نہ آج وہ شوق رہا. طلب ہے لیکن قربانی دینا مشکل ہے. یہ ایک طویل سفر ہوتا ہے, جان جوکھوں میں پڑنے والا. انسان کی زندگی میں بہت سارے مرحلے آتے ہیں جس میں انسان بار بار اپنا تعلق علم سے توڑ کے جوڑتا ہے. ایسے وقتوں میں اگر انسان بہت ہی خوش قسمت ہو, یعنی اس میں میں آپ کو اس طرح سے بات سمجھا سکتی ہوں کہ جیسے اس وقت آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ 15 پارے پہ ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں, آپ ذرا پچھلی زندگی پہ غور تو کیجیے. کم و بیش 2 سال میں ہم یہاں پہنچے ہیں الحمدللہ. ان 2 سالوں میں کتنے ہی موقع آپ کی زندگی میں نہیں آئے کہ آپ اس سلسلے سے ٹوٹ چکے ہوتے. کوئی گھر کی مجبوریاں, کوئی مصروفیات, کتنے مرحلے آتے ہیں اس سفر میں کہ جہاں یہ سلسلہ قریب ہوتا ہے کہ ٹوٹ جائے اور پھر اللہ کی توفیق سے جڑ جاتا ہے. کبھی آپ پاکستان گئے ہوں گے, کبھی آپ حج پہ گئے ہوں گے. شیطان کی اتنی بڑی سازش ہے کہ وہ سلسلہ تڑوا دیتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, پھر کر لوں گا, بہت بڑی بات ہے, پھر کر لوں گا, میں کچھ چھوڑ تھوڑی رہا ہوں, کوئی ٹوٹے گا تھوڑی سلسلہ. لیکن پھر وہ گھوم گھوم کے انسان وہیں تو رہے گا لیکن تکمیل پہ نہیں پہنچے گا. یہ جو لفظ ہے نا لا ابرہو, یہ ہے اصل میں اینڈ تک پہنچنے والی بات. صرف اتنے لفظ کو دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ چلتا ہے تو پہنچ ہی جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. فلما بلغا, پھر جب وہ دونوں پہنچے, مجمع بینہما, ان دونوں کے جمع ہونے کی جگہ پہ, نسیا حوتہما, تو بھول گئے دونوں اپنی مچھلی کو. کیسے ہوئی؟ فاتخذ سبیلہ, پکڑ لیا اس نے اپنا راستہ, فی البحر سربا, دریا میں سرنگ کی طرح. حدیث آپ سن چکے ہیں الحمدللہ, اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اب زیادہ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ جس جگہ پہ مچھلی کو گرنا تھا پانی میں, وہاں موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور یوشع بن نون ایک اچھے خادم اور ایک اچھے ساتھی, رفیق سفر اور شاگرد ہونے کے ناطے خود جاگ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھا جائے. اتنے میں وہ مچھلی جو تھی وہاں سے نکلی اور پانی میں گر گئی. ذکر کرنا بھول گئے, حالانکہ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی گری ہے, لیکن جب ان کی آنکھ کھلی کہا چلو جی آگے چلتے ہیں. آگے چلے گئے اور وہ جگہ جو ڈیسٹینیشن تھی وہ پیچھے رہ گئی. اسی کا ذکر ہے. سربا کا لفظ آیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. سرب, سین, را, با, ایسی سرنگ جس کا ایک ہی منہ ہو, ڈھلوان یا نشیبی جگہ. اس کا معنی ہوتا ہے گھستے جانا. جب سانپ اپنی بل میں جاتا ہے نا تو اسے بھی اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. اسی سے سراب کا لفظ بھی ہے. بولتے ہیں نا ہمارے یہاں اردو میں پانی کی طرح چمکتی ہوئی ریت, معراج بولتے ہیں جس کو انگلش میں. دور سے چمکتا ہوا پانی لگتا ہے لیکن قریب جاؤ تو کچھ بھی تو نہیں ہوتا. مچھلی اس طرح پانی میں گئی کہ بس کھستی گئی. بعض لوگوں نے اس پہ بھی بات کی کہ مچھلی کچی تھی کہ پکی تھی, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب بات کرتے ہیں تو پھر ان باتوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو بس مچھلی تھی, پکی تھی یا کچی تھی, بھنی ہوئی تھی, بس کہتے ہیں پکی ہوئی تھی. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بہت سارے معجزات دکھائے, انہی میں سے یہ ایک معجزہ تھا کہ مچھلی وہاں سے نکلی اور گر گئی. اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں. مچھلی کے لیے اور بھی لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں, آپ پڑھیں گے. نون حضرت یونس علیہ السلام کے لیے آتا ہے, ذنون, اور اسے صاحب الحوت سورۃ قلم کے اندر آتا ہے. حوت, حیتان اس کی جمع ہوتی ہے اور پیچھے آپ سورہ اعراف میں پڑھ چکے اصحاب سبت کے واقعے میں حیتانہم، تو حوت سے حیتان. اور آج بھی دیکھیں تو مچھلی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی بڑی ہر طرح کی، تو وہ اسی میں سے یہ کوئی ایک مچھلی تھی. اب وہ راستہ دے گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساتھ رہنے والوں سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اب بھول گئے تھے نا یوشع بن نون، اور انسان بھول جاتا ہے، بھول ہو سکتی ہے. انسان کا مطلب ہی بھول ہے، وہ بڑا بھولا ہے جو یہ سوچے کہ انسان سے بھول نہیں ہوتی. فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں پار لگے. جاوزا کا لفظ کہاں پڑا ہے پہلے آپ نے سوچئے، ذہن پہ زور دیجئے، تالوت اور جالوت کے واقعے میں، دوسرے پارے کے آخر میں، سورۃ بقرہ. جب وہ پار لگے، پار لگنے کو کہتے ہیں کسی طے شدہ مقام سے آگے بڑھنا، اس کو جاوزا کہتے ہیں. آگے چلے. قال علی فتاہو، کہا اپنے غلام سے، نوجوان سے، آتینا غدا انا، دیجئے ہمیں ہمارا کھانا. بھوک لگ گئی نا. غدا غدوتن سے ہے، غدوتن، غین دال واو اس کا روٹ ہے. بالغدو والآصال، پیچھے آپ پڑھ چکے نمازوں کے اوقات کے میں، دن کا ابتدائی حصہ، اے ایمز کے جو ٹائم ہوتے ہیں نا، اے ایم، اس کو غدو کہتے ہیں. کہنے لگے کھانا لاؤ. کون سا کھانا مانگ رہے ہیں؟ یہ ایسے جیسے آج ہمارے ہاں برنچ کا نام دیتے ہیں نا، لنچ اور بریک فاسٹ کو ملا لیں. تو بھوک لگی، کہنے لگے کھانا دو، مچھلی کو کھاتے ہیں. لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، البتہ تحقیق، ہم ملاقات کر رہے ہیں، ہم مل رہے ہیں اپنے اس سفر میں تھکن سے. یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، لیکن اس کو دوسرے طرح دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھکن اس وقت ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل مقصود سے آگے نکلے جا رہے تھے، اس سے پہلے نہیں ہوئی. یہ بھی ایک نشانی تھی، اور اللہ اپنے بندوں کو ایسی نشانیاں دیتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہونے لگتے ہیں نا اپنی جگہ سے، تو ان کے دل پہ بوجھ آنے لگتا ہے، پکڑ آنے لگتی ہے. باہر کی کوئی طاقت اس کو نہ پکڑے، اندر سے یہ بوجھ آتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود سے آگے پہنچ گئے، اور جو ہی آگے پہنچے تو تھکن آنے لگی. یہ نشانیاں کس کو ملتی ہیں؟ جس کا دل سچا ہوتا ہے. پھر مشکلات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو تھام لیتا ہے، جما لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگی، کھانا مانگا، مچھلی تو نہیں تھی، اب کیا ہوگا آگے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر عام زندگی میں ہم دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے، آپ 5 گھنٹے کے سفر کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، ہیوسٹن سے کوئی ڈیلس جانا لگے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے، چلتے جاتے ہیں، ہر گھنٹہ آپ کو پرسکون کر دیتا ہے. کیا امید ہوتی ہے؟ تھوڑا سا چلیں گے اور کم ہی ہو رہا ہے نا، چلو چلتے ہیں، ابھی اسٹاپ نہیں لیتے، ابھی بریک نہیں لیتے، چلتے جائیں گے. لیکن بالفرض آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے ایک غلط راستہ لے لیا، اور آپ تو 1 گھنٹہ غلط راستے پہ چلے گئے، لہٰذا اب ٹھیک راستے پہ جانے کے لیے آپ کو پلٹ کے واپس اس مقام پہ آنا ہے جہاں سے بھٹکے تھے. کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے؟ وہاں آپ کے لیے پھر آزمائش آ جاتی ہے، کہتے ہیں اچھا ہائے، یہ کیسے ہوگا. یہاں بھی وہی کیفیت ہے، انسان جب منزل سے دور ہٹتا ہے نا تو تھکنے لگتا ہے. انسان کا دل بھی اس کو راستے دکھاتا ہے. جس کام میں انسان کا دل لگتا ہے نا، خوشی محسوس کرتا ہے، بہت سارے کام کر کے بھی انسان تھکتا نہیں ہے. اور جس کام میں خیر ہوتی ہے نا، اس سے اس کو تھکن ہوتی نہیں ہے. جس کام میں اس کو تسکین ملتی ہے، میری ذات سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کیا ہوا اگر میں جاگ گئی، کیا ہوا اگر میں نے تھوڑی بات کر لی، کسی کا فائدہ ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھتا ہے نا، نتیجہ کیا نکل رہا ہے، میری اس کوشش سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، بس یہ نتیجے کا نکلنا اس انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے. آپ بھی اپنے دلوں کو چیک کیا کریں. قرآن پاک کا یہ سفر ہمارے دلوں کو اطمینان دے رہا ہے کہ بے چینیوں میں مبتلا کر رہا ہے. اگر اندر ایک گہرا سکون اور ایک خوشی ہے, کچھ پا لینے کا احساس ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی ایک آپ کے دل میں علامت ڈال دی گئی. پھر آپ کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے لکھ لکھ کے بھی, سبق یاد کر کر کے بھی, پڑھ پڑھ کے بھی نہیں تھکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل رہا ہے, کچھ پا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت تھکن کو پا لینا اس بات کی نشانی تھی کہ میں اپنی منزل سے بھٹک چکا ہوں. ایک اور بات اس آیت سے بہت پیاری عمل کی نکلتی ہے, مفسرین نے اس پہ بھی بہت بات کی, اور وہ کیا کہ جب بندہ دین کے کسی کام میں ہوتا ہے اور انسان ہونے کے ناطے اگر اس کے منہ سے یہ نکل جائے, ہائے آج تو بہت تھک گئی, ہائے آج تھکن ہو گئی, تو اس سے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان انسان ہے. بعض دفعہ لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے لگتے ہیں, ٹو مچ سوچنے لگتے ہیں. اچھا میں نے تو فلاں کام کرنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ میں تو بہت تھک گئی, اچھا نہیں مجھے تو اس راستے میں بڑی مشکل آئی, تو کیا پھر اب میرا اجر ضائع ہو گیا؟ دیکھیے کم ہو جائے وہ اور بات ہے, لیکن اللہ کبھی اپنے بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ حج پہ جاتے ہیں, وہاں مشکلات آتی ہیں, ٹھیک ہے ایک عادت نہ بن جائے کہ آ کے ہر ایک کو کہانیاں بنا بنا کے سنائیں, وہاں تھکے, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے کسی کو کوئی بات سنا دی جائے یا تھوڑی سی بات بتا دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پہ, یہی چیز تو انسان کو خوشی دیتی ہے کہ میرا رب میرے دل کو جانتا ہے. انسان چلے گا گرے گا, کھڑا ہوگا پھر گرے گا, مٹی پڑے گی پاؤں میں پھر جھڑے گی, لیکن یہ احساس انسان کو جینے دیتا ہے کہ میرا رب میرے دل کو جانتا ہے, میرے رب کو پتا ہے کہ میں نے یہ بات اس نیت سے نہیں کی, تذکرہ نہیں کرنا تھا اور ہو گیا.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا